العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد صدقے کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور آج باقی ماندہ مسائل مربوط بے صدقے کو بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر گفتگو کا آغاز کیا جائے گا تقریری اعتبار سے. آج کی حد تک یہ بیان کرنا ہے کہ صدقہ وہ ہبہ ہے کہ جو بے نیت قصد قربت ہوتا ہے. قربتاً الی اللہ اگر کوئی چیز انسان کسی کو ہبہ کرے تو اسے صدقہ کہا جاتا ہے. اور پھر میں نے اس کی مختلف صورتیں بیان کی تھی. ایک تو یہ ہے کہ آپ تملیق کر دیں علیکم السلام, آپ کسی کو دے دیں, ایک یہ انداز ہے صدقے کا. اور ایک انداز کہ آپ ابراء الذمہ کریں, یعنی وہ آپ کا قرض دار ہو اور آپ قربتاً الی اللہ اس قرض کو معاف کر دیں. اب اس میں اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, جیسے ہی آپ نے نیت کی کہ میں نے اتنا قرض اس کا معاف کر دیا, یہ صدقہ بھی ہو گیا اور اس والے مشکل کو بھی اس نے حل کر دیا جو میں نے بیان کی تھی. یعنی وہ جو گھروں میں ڈبے پڑے ہوتے ہیں اور 100 پیسے 50 پیسے یہ جو نکالے جاتے ہیں اس نیت سے کہ ہم صدقے کی نیت سے ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد جب پاکستان جائیں گے ہندوستان جائیں گے تو میں نے بیان کیا یہ صدقہ بیکار, بلکہ اس پر خمس بھی لگ جاتا ہے. اور پھر میں نے اس کی راہ حل جو بیان کی تھی, وہ قرضے والا مسئلہ یا وہ وکالت والا مسئلہ کہ جو بہرحال اول وقت تشریف لے آتے ہیں انہوں نے اس مسئلے کو سن لیا تھا. آج کی حد تک یہ بیان کرنا ہے کہ صدقہ دینے کے بعد واپس لینا جائز نہیں, اور یہ بیان کرنا ہے کہ صدقہ, لفظ صدقہ سننے کے بعد ہمارے ذہن میں وہ چارانے اور آٹھانے آ جاتے ہیں, سوکھی سڑی روٹی آ جاتی, برتن کی کھرچن یاد آ جاتی. اگرچہ یہ حدیث میں ہے کہ اپنے مرحومین تک صدقہ و خیرات کے ذریعے سے خیرات پہنچاؤ چاہے برتن کی کھرچن ہی کیوں نہ ہو, یہ ٹھیک ہے, لیکن ہم نے برتن کی کھرچن ہی کو صدقہ سمجھا. تو ایک جو تصور صدقے کا اور پھر صدقے کے مستحق کا, یہ دو تصور جو غلط ہمارے ذہنوں میں, صدقہ ہوگا تو 54 اور 58 100 پیسے 50 پیسے, اور مستحق ہوگا تو اتنا پھٹے حال کہ اس کے بچے بھی ننگے پھر رہے ہوں اور اس کے گھر میں بھی ایک افتاد پڑی ہو, ذرا سا اس کے پاس اگر گاڑی ہے, ذرا سا اس کے گھر میں کچھ فرنیچر اچھا ہے, یہ صدقے کے قابل نہیں. تو دیکھیے صدقہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ پر پھینک کر دیا جائے, اور یہ تو بالکل صحیح نہیں, یعنی توہین کرتے ہو. صدقہ گفٹ پیپر میں بھی دیا جا سکتا ہے. صدقے میں صرف موتی چور کے لڈو نہیں ہوتے, صدقے میں آپ کیک بھی دے سکتے ہیں, صدقے میں آپ پیزا بھی دے سکتے ہیں. لیکن ہم نے کچھ چیزوں کو محدود کر رکھا ہے کہ صاحب وہ لڈو ہوں گے تو صدقہ ہوگا, وہ مٹھائی ہوگی تو صدقہ بنے گا, پیزے پہ صدقہ نہیں ہوتا. نہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے اگر وہ حلال والا اور جائز والا پیزا ہو. خیر, اور اسی طریقے سے جو صدقے کا مستحق اچھا خاصا گاڑی رکھنے والا, گھر رکھنے والا, 1000 ریال کی مثلا کم از کم تنخواہ رکھنے والا, آپ اس کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں, بالکل ویلڈ. یہ جو استحقاق کی بات آتی ہے کہ وہ مالی اعتبار سے مستحق, یعنی اس کے سال بھر کا جو خرچہ ہے اتنی اس کی آمدنی نہ ہو, تو جتنا آمدنی کی کمی اور کساد ہوگا اتنے لیول سے آپ صدقہ دے سکتے ہیں اس کو. تو یہ جو استحقاق کی بات کی جاتی ہے صدقے کی, یہ صرف اس وقت کی جاتی ہے جب صدقہ واجب والا ہو. اگر مستحب صدقہ ہے سوائے اس صدقے کے, یعنی مستحب صدقوں میں سے سوائے وہ صدقہ کہ جو انسان اپنی بلا کی دوری کے لیے اور بہت کم مقدار میں دیتا ہے, وہ صدقہ ہے کہ جو سادات کو نہیں دیا جا سکتا, وہ صدقہ کہ جو بلا کی دوری کے لیے, پریشانیوں کی دوری کے لیے اور بہت معمولی سی مقدار جو ایک توہین سمجھی جاتی ہے, جو عام طور پر فقیروں کو دیا جاتا ہے, اس طرح کا صدقہ کسی سید کو دینا جائز نہیں ہے, چاہے مستحب اور مباح صدقہ ہی کیوں نہ ہو. واجب صدقے کی بات نہیں ہو رہی. تو مستحب صدقہ بشمول سادات کے سوائے اس والے صدقے کو جس کو میں نے بیان کیا, سادات اور غیر سادات سب کو دیا جا سکتا ہے, مالدار, غنی, فقیر سب کو دیا جا سکتا ہے, مومن و غیر مومن, حتیٰ کافر اور ہندو کو دیا جا سکتا ہے. کون سا والا صدقہ؟ جو مستحب صدقہ. اب اگر آپ اپنی جان اور بلا کی دوری کے لیے, جان کی حفاظت کے لیے, بچوں کی جان کی حفاظت کے لیے صدقہ نکال رہے ہیں اور کسی سید کو دینا چاہتے ہیں, تو پھر اس کی مقدار اتنی بڑھانی ہوگی کہ عرف میں ایسا صدقہ اب توہین نہ سمجھا جائے. مثلا پاکستان کے اعتبار سے اگر 1000-2000 روپے اگر کسی کو دیے جا رہے ہیں تو یہ توہین نہیں بنتی, تو وہ یہ عرفی مسئلہ ہوگا, عرف میں توہین نہ سمجھا جاتا ہو. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مجھے نہیں معلوم, مثلا 1000-2000 کے اعتبار سے وہ ریال کا کنورژن کریں تو وہ توہین ہو, تو یہ عرف پر چلے گا. اتنا مال کہ جس سے توہین نہ ہو, اہانت اور ذلت نہ ہو, حتیٰ اپنی پریشانی کی دوری کے لیے بھی سید کو دیا جا سکتا ہے. تو یہ جتنی بھی شرائط آتی ہیں کہ مستحق ہو اور فلاں ہو اور یہ ہو اور وہ ہو, یہ سب واجب صدقے میں آتا ہے. واجب صدقے کے اندر ایک صدقہ کے جو یہ دیکھا جائے گا کہ واقعاً وہ مستحق ہے, اور صرف استحقاق نہیں دیکھا جائے گا مالی اعتبار سے, واجب صدقے کی میں بات کر رہا ہوں, صرف مالی استحقاق نہیں دیکھا جائے گا کہ صاحب یہ غریب, واجب صدقے میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو. اور یہ وہ چیز اور یہ وہ شرط کہ جو خمس کے مستحقین کے لیے بھی, اور بہت زیادہ پیچیدگی ہمارے لیے آ جاتی ہے اس لیے کہ ہمارے اپنے رشتہ داروں کے اندر, میں دوسروں کی کیا بات کروں, بعض واقعاً اتنے مستحق کہ انسان کے پاس سہم سادات پڑا ہوا اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے عزیز رشتہ دار کو جو واقعاً بہت ضرورت مند ہے سہم سادات دے, نہیں دے سکتے. مستحق, بیمار, پریشان, بیوہ, لیکن کیا ہے کہ کھلم کھلا گناہ ہو رہا ہے. اور دو گناہ ہمارے معاشرے میں بہت آسانی سے ہوتے ہیں, ایک داڑھی کا مونڈنا اور ایک خواتین کا حجاب نہ کرنا. اچھا, یہ جو میرا تجربہ آیا, ہم نے بعض مومنین نے سہم سادات کی وہ مسئلہ پوچھا کہ صاحب سہم سادات ہم دینا چاہتے ہیں. اب یہ سہم سادات کی بات نہیں کر رہا, استحقاق کی بات کر رہا ہوں. ضمناً سہم سادات کی بات آ گئی اس لیے کہ کرائیٹیریا وہی ہے جو واجب صدقے کا. تو مثلا سہم سادات کے عنوان سے کسی نے پوچھا اور اکثر پوچھا گیا کہ مولانا سہم امام تو ہم دے سکتے ہیں, یعنی ہمیں دینا ہے مرجع مجتہد, سہم سادات آغے خوئی اور آغے سیستانی کے مطابق ہر انسان دے سکتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، اس کی تفصیل میں نے نہیں جانا. جو بات مجھے کرنی ہے وہ یہ کہ کون ہے سیدانی ہے، جی سیدانی، مالی طور پر جی استحقاق، ساری بات ہے. اچھا کھلم کھلا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ جی نہیں جناب، گناہ بھی نہیں ہے. نماز پڑھنے والی، میوزک اور گانا وانا بھی نہیں، اور پردہ، جی جناب پردہ بھی کرنے والی. اتفاق سے کبھی پوچھ لیا کہ پردے سے مراد کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں. سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ بال کھلے ہوتے ہیں، یعنی نظر آ رہے ہوتے ہیں، گردن نظر آ رہی ہوتی ہے، ہاتھ آدھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جی پاؤں کھلے ہوتے ہیں، جی تو اس کا مطلب یہ حجاب نہیں ہے. تو وہ لوگ کہ جو سہم سادات دینا چاہتے ہیں اس بات کی یقیناً تحقیق کر لیں، ورنہ اگر آپ نے ایسا سہم سادات یا واجب صدقہ آپ نے دیا جو واجب تھا دینا، جیسے فطرے کی بات آ گئی، جیسے خمس کے سہم سادات کی بات آ گئی، یا جیسے بینک میں جو انعام وغیرہ نکلتا، جو بعض اوقات وہ زیادہ پیسہ دے دیتے ہیں، وہ لاٹری وغیرہ بینک کی نکل آتی ہے، البتہ لاٹری وہ والی نہیں جو حرام، بینک نے خود ہی آپ کی مثلاً سیونگ پر ایک انعام دے دیا، تو اس کا جو 50% صدقہ دینا واجب ہے، تو یہاں بھی مستحق کے اندر یہی شرائط دیکھی جائیں گی. یعنی بینک کا جو آپ کو پروفٹ ملتا اس کا 50% صدقہ دیں گے تو بقیہ 50% آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا. صدقہ کس کو دیا جائے گا؟ انہی شرائط والے کو، مالی استحقاق مل جاتا. لیکن یہاں پر مشکل ہو جاتی، با ایک صورتحال تو ایسی کہ اتنا شدید مستحق، اور ہمارے پاس کوئی صورت بھی نہیں تھی، ہمارے پاس صرف مجھول المال پڑا ہوا تھا، یعنی بینک کا صدقہ پڑا ہوا تھا کسی اور مومن کا، بہت مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو اس موقع پر باقاعدہ ان صاحب کو پیغام دیا گیا، اس لیے کہ اتنا یقین تھا ہمیں کہ وہ نمازی ہیں، وہ کوئی اور گناہ نہیں کرتے ہیں، اور واقعاً بیمار ہیں، واقعاً بہت پریشان ہیں، چہرے پر داڑھی نہیں. اب چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کھلم کھلا گناہ، متجاہر بالفسق ہے انسان. تو باقاعدہ میسج پہنچایا میں نے اور کہا کہ ان سے گزارش کیجئے اچھے انداز میں کہ برا نہ مان جائیں کہ بھائی اس میں مولانا کوئی اپنا ڈنڈا نہیں چلانا چاہتے، شریعت کا مسئلہ یہی ہے، آپ سیرت اہل بیت پر عمل کیجئے اور اس واجب پر عمل کیجئے، داڑھی رکھ لیجئے. الحمدللہ انہوں نے برا نہیں منایا اور داڑھی انہوں نے رکھ لی، اور ان کو پھر وہ صدقہ دیا گیا جو مجھول المالک والا تھا. خیر، تو جو استحقاق کی بات ہوتی وہ واجب صدقے کے اندر آتی. مباح صدقہ، مستحب صدقہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، حتیٰ سید کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن سید کو مستحب صدقہ کون سا والا نہیں دیا جائے گا کہ جس میں اتنی کم مقدار ہو کہ توہین ہوتی ہو اور بلا وغیرہ کی دوری کے لیے ہو. اب اس کے علاوہ جتنے مستحب صدقے ہیں، عقیقہ اسی کے اندر آ گیا، چاہے مومن کا عقیقہ ہو چاہے غیر مومن کا عقیقہ ہو. یہ مسئلہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے، سید غیر سید کا عقیقہ کھا سکتا، سید غیر سید کا صدقہ لے سکتا ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو میں نے بیان کیا. تو ایک بات یہ، اب واجب صدقہ جیسے جو فطرہ ہوتا ہے جو ہم عید فطر میں دیتے ہیں، یا زکوٰۃ، یہ واجب صدقہ، یا وہ والا صدقہ جو بینک کے پروفٹ میں دیا جاتا ہے، یہ واجب صدقہ، یہ وہ صدقہ کہ یہ صدقہ صرف سید سید کو دے سکتا، غیر سید کسی سید کو یہ صدقہ نہیں دے سکتا. اچھا، کچھ واجبات صدقے جیسی چیزیں ایسی کہ وہ بھی واجب، دینا ضروری ہے، کھلانا ضروری، لیکن واجب ہونے کے باوجود وہ سید کو دیا جا سکتا ہے، غیر سید سید کو دے سکتا ہے. مثلاً روزوں کا کفارہ، جو اس میں اطعام مسکین کی بات آتی، تو وہ مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے تو واجب کفارے ہیں. یہ تمام کے تمام وہ ہیں کہ جو غیر سید سید کو دے سکتا. اس حد تک میرے خیال میں، اگرچہ بہت زیادہ میں وضاحت نہیں کر پایا، لیکن کم سے کم آپ کے اذان عالیہ کو متوجہ کر دیا کہ صدقہ مستحب غیر سید سید کو دے سکتا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، اور دیکھیے وہ جو روایت بعض لوگ کہتے ہیں اس مسئلے کو سننے کے بعد کہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے جس وقت کوفے میں اسیران اہل بیت کے سامنے وہ کھجوریں پھینکی گئی تھیں تو جناب ام کلثوم نے منع کیا تھا کہ خبردار ہم اہل بیت پر صدقہ حرام. تو بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ اس روایت کو آپ کیا کیجئے گا, تو جواب یہی کہ یہ اسی کیٹیگری میں سے تھا کہ جو ایک باعث ذلت, یہ کھجور اس طریقے سے پھینکنا اس طریقے سے دینا یہ وہ تھا کہ جو ایک سادات کے لیے باعث ذلت. اور بہرحال صدقہ ایک سید کا غیر سید کا لے لینا سوائے صدقے کو چھوڑ کے یہ جائز ہے, واجب نہیں. یعنی اگر ایک سید کہے کہ نہیں صاحب چاہے وہ کتنے ہی اچھے ریپر میں دے رہے ہوں اور وہ کہتے کہ مجھے نہیں چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس سید نے کوئی گناہ نہیں کیا سوائے یہ کہ وہ مومن واقعا اس کا دل ٹوٹ جائے وہ ناراض ہو جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اسے بہرحال رہنے دیجئے. اس سے زیادہ میں پڑھوں گا تو بہت سارے مومنین کا دل ویسے ہی ٹوٹ جائے گا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. جس آیہ مبارکہ کو میں نے سرنامہ کلام بنانے کا شرف حاصل کیا, سورہ مبارکہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا ابتدائی حصہ, یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو, قو بچاؤ, انفسکم اپنے نفس کو, و اہلیکم اور اپنے گھر والوں یعنی اپنی زوجہ اور اپنے بچے, قو انفسکم و اہلیکم نارا اس آگ سے, وقودہا الناس والحجارہ کہ جس آگ کا ایندھن, وہ آگ جو بھڑکے گی اس میں کوئی پیٹرول اور لکڑیاں نہیں ڈالی جائیں گی, وقودہا الناس والحجارہ کہ اس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور اس کا ایندھن انسان ہوں گے. تو یہ آیت بہت سارے پیغامات اور بہت ساری ذمہ داریوں کو بیان کر رہی, لیکن اس آیت کے ذیل میں جو مجھے بات کرنا ہے, بلکہ دوسرے معنوں میں کہ جو مجھے سلسلہ وار ایک موضوع کو لے کر آگے چلنا, وہ موضوع وہ ہے کہ عام طور پر جب میرا کسی اور جگہ پر اس دین کی خدمت کا اتفاق مجھے ملتا, موقع ملتا, تو اس موضوع کو میں اٹھاتا ہوں اور اس موضوع پر گفتگو بھی کرتا ہوں. تمائن کے کچھ سال پہلے اسی مسقط میں اس موضوع پر میں نے گفتگو بھی کی, لیکن اب بہرحال عام طور پر مجھے موقع نہیں ملتا کہ میں کنٹینیولی 8-10 مجالس آپ کے سامنے پڑھوں, اور اسی اعتبار سے بعض موضوعات میرے لیے ان پر گفتگو کرنا ذرا مشکل ہو جاتا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہرحال گنے چنے چند مٹھی بھر افراد تو ریگولر آ ہی رہے ہیں. تو اب وہ جو مٹھی بھر افراد ریگولر آ رہے ہیں تو اگرچہ ایک ایک ہفتے کے گیپ سے ہی صحیح, لیکن وہ موضوع اپنی اہمیت کے ساتھ اور خاص طور پر اب جو حالات ہمارے سامنے اس کے اعتبار سے اس موضوع کی اہمیت اور بھی زیادہ آگے بڑھتی جا رہی. تو اب بجائے اس کے کہ میں کبھی اس موقع کا انتظار کروں کہ میں آپ کے سامنے 10 دن مسلسل یا 20 دن یا 1 مہینہ مسلسل ہر روز تقریر کروں, نہیں چھوڑ دیتا ہوں اس کو اور انہی ہفتہ وار گفتگو کو اس موضوع کے تحت آگے چلانے کی کوشش کرتا ہوں. اور وہ موضوع امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق, بارہویں امام کی شخصیت سے منسوب اور مربوط جب موضوعات کی بات کی جاتی تو بہت ساری شقیں اور بہت سارے سب ٹاپکس نکل آتے ہیں, بہت سارے عنوانات سامنے آ جاتے ہیں, کوئی ایک عنوان نہیں. اور ان عنوانات میں جو اہم ترین تو نہیں میں کہوں گا, لیکن بہرحال مومنین کے لیے ذمہ داریاں آسانی سے سمجھانے والا عنوان وہ ہے آخری زمانے کا ٹاپک. آخری زمانے کے اعتبار سے یقیناً جو بھی انسان بارہویں امام سے متعلق کسی موضوع کو اختیار کرتا ہے اپنے عشرے کے اندر اپنی تقاریر کے اندر, تو ایک دو مجلس وہ آخری زمانے کے اعتبار سے بھی پڑھتا. لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں اور جو اس گزشتہ چند مہینوں میں جو حالات سامنے آ رہے ہیں اور جتنی تیزی سے حالات آگے بڑھ رہے ہیں, تو ہمیں یہ موضوع آخری زمانہ، کہ جو عام طور پر صرف ان علامات کو بیان کر کے کہ وہاں کیا ہوگا، یہاں کیا ہوگا، ادھر کیا ہوگا، اور فلانا کیا ہوگا، اور ڈھمکانا کیا ہوگا، جو واقعہ اہم جس سے اویئر رہنا بھی ضروری، لیکن ذرا اس سے کچھ اور گستردہ حالت میں اس آخری زمانے کے ٹاپک کو لینا، اور پھر دیکھنا ہے کہ کہاں تک یہ ٹاپک ہمارا یعنی اس ضرورت کے ساتھ چلتا ہے کہ جس ضرورت کا تقاضا یہ ہو کہ اس ٹاپک کو جاری رکھا جائے۔ تو اب زمانہ آخر، اور بھی اس کو تھوڑا سا لمیٹڈ کر دیجئے ابھی ایک دو ہفتوں کے لیے، آخری زمانے کے فتنے، یہ ایک گفتگو کا موضوع، اور انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنا ہے، لیکن اس انداز میں نہیں کہ جس آپ نے سنا کہ صاحب آخری زمانے کے فتنے، اب مولانا صاحب وہ جو ہے واقعات بیان کریں گے، سفیانی کہاں سے اٹھے گا، اور یہ ساری باتیں اور بڑی دلچسپی کا ایک سامان۔ نہیں، افسوس کے ساتھ کہ میری ان تقاریر میں بھی جو بڑا اچھا عنوان ہے، کوئی بہت زیادہ دلچسپی کا عنوان نہیں ہوگا، یہ میں نے ابھی سے بتا دیا، لیکن اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ دلچسپی تو نہیں لیکن ضروری سامان اور باتیں اس کے اندر ہوں گی، اور بہت سارے حالات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، بہت سارے حالات جو آگے آ سکتے ہیں، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ مجھے گفتگو کرنا، ایسا نہیں ہے کہ یہ علامات اور یہ سائنس جو ہیں ان کو میں چھوڑ دوں گا، ضروری گفتگو، لیکن اپنے موقع پر۔ جو بات میں نے جس کی ابتدا کی، قو انفسکم و اہلیکم نارن وقودہا الناس والحجارہ، اس آیت کا انتخاب ہی اس لیے کیا کہ یہی وہ آخری زمانہ اور اس کے فتنے ہیں کہ ایک مومن کے لیے انتہائی ضروری ہو جاتا کہ وہ خود اپنے آپ کا بھی محاسبہ کرے، اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو بھی دیکھتا رہے، اور اولاد کے ساتھ ساتھ اپنی زوجہ محترمہ کے ایمان کو بھی چیک کرتا رہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری، کلکم را ان و کلکم مسئول، سوال گھر والوں کے بگڑنے کا، گھر والوں کی بے راہ روی کا، بچوں سے نہیں کیا جائے گا، اولاد سے نہیں کیا جائے گا، بیوی سے نہیں کیا جائے گا، سب سے پہلے اس مرد سے کیا جائے گا جسے مرد بننے کا بہت شوق تھا، سب سے پہلا سوال باپ سے کیا جائے گا، سب سے پہلا سوال شوہر سے کیا جائے گا، اور میرے سامنے جو ڈائریکٹ سامعین وہی شوہران نامدار ہیں ایک حد تک، اور کچھ وہ کہ جو انشاءاللہ شوہران نامدار بننے والے ہیں۔ تو قو انفسکم و اہلیکم نارن وقودہا الناس والحجارہ، یہ پیغام اس آخری زمانے کے اعتبار سے انتہائی اہم پیغام۔ تو آخری زمانے کے فتنے، یہ ہمارا انشاءاللہ العزیز ایک دو ہفتے موضوع رہے گا، اور اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ ان فتنوں کی جانب متوجہ کرنے والی روایت موجود، خاص طور پر مولا کائنات کہ جنہوں نے مختلف موقعوں پر ویسے ہی غیبی خبروں کی اطلاع دی۔ مولا کائنات کی زندگی میں آپ دیکھیں کچھ ایسی غیبی خبریں، کچھ ایسے آنے والے حالات ہیں جو بالکل جسٹ ابھی ہونے والے ہیں، مثلا نہروان کے اعتبار سے وہ مولا کائنات کی پیشن گوئی کہ فرمایا تھا، ابھی جنگ نہروان شروع نہیں ہوئی، اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے فرمایا تھا، یاد رکھو اس جنگ کے نتیجے میں تمہارے 10 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے اور ان کے 10 سے زیادہ بچ کر نہیں جائیں گے۔ نہروان کی جنگ، اور نہروان کی جنگ کے بعد وہ اصحاب کے جن کے ذہن میں مولا کا یہ جملہ تھا، باقاعدہ انہوں نے حساب کتاب جوڑا اور حیران رہ گئے، واقعاً 10 کی عدد سے ایک نہ کم نہ ایک زیادہ، خوارج کے صرف 10 آدمی تھے جو اس بھرے پورے لشکر سے بچ پائے، اور مومنین لشکر امام کے صرف 10 مومنین تھے جو اس جنگ میں شہید ہوئے۔ تو بالکل سامنے مولا کی یہ پیشن گوئی، غیبی خبر درست، اور پھر اس کے بعض پیشن گوئیاں مولا کی وہ ہیں کہ جو کچھ بعد کے زمانے کی، اور وہ پیشن گوئی مثلا اس میں سے ایک چنگیز خان کا حملہ مسلم اور اسلامک ورلڈ پر مغلیہ فوجوں کی چڑھائی اور پھر تباہی اور بربادی، اور اتنی ڈیٹیل سے مولانا نے اس کو بیان کیا کہ تاریخ میں ہمیں ملتا کہ خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمہ کہ جو بہت عظیم المرتبت ایک شخصیت ہیں اپنے زمانے کے مرجع اور مجتہد، شیخ خواجہ نصیر الدین طوسی نے مولا کی انہی پیشن گوئیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی دور اندیشی اور اپنے علم درایت کو استعمال کرتے ہوئے انہی روایات سے وہ پلان کیا تھا، وہ دور اندیشی کا ثبوت دیا تھا کہ اس تباہی اور بربادی میں سب سے زیادہ کم جس کا نقصان ہوا ہے وہ مومنین کا اور شیعوں کا ہوا. تو ایک وجہ وہ روایات جو خواجہ نصیر الدین طوسی کی نگاہوں کے سامنے تھی کہ مغلیہ خاندان وہ چنگیز اور وہ لشکر جب آئیں گے تو کیا ہونے والا ہے اور کیا اینڈ ہوگا، اس کے اعتبار سے انہوں نے اسٹریٹجی کو اختیار کیا اور اسٹریٹجی بہت کامیاب رہی. تو اتنی اہم ہیں مولا کی پیش گوئیاں. اور پھر آخری زمانے کے اعتبار سے جو مولا کی پیشن گوئی، ابھی میں فقط ایک جنرل بات کر رہا ہوں، آخری زمانے کے فتنوں کے اعتبار سے، بارہویں امام کے ظہور کے اعتبار سے، بارہویں امام کے ظہور سے پہلے علامات جو ظاہر ہوں گی ان کے اعتبار سے، فتنے جو اس پورے ورلڈ کو گھیر لیں گے اس کے اعتبار سے مولا نے جو کچھ فرمایا، ایک جنرل بات کی جس کی وضاحت مجھے ابھی نہیں کرنا، لیکن مولا نے فرمایا کہ چار قسم کے فتنے آئیں گے. پہلا فتنہ وہ ہوگا آخری زمانے کہ جس فتنے کی وجہ سے خون ریزی ہوگی، خون بہت بہے گا اور پھر زمانہ گزرے گا، دوسرا فتنہ سر اٹھائے گا اور اس دوسرے فتنے کی وجہ سے خون ریزی بھی ہوگی اور اس خون ریزی میں لوٹ مار اور غارت گری کا اضافہ ہو جائے گا، پھر زمانہ آگے بڑھے گا اور تیسرا فتنہ آئے گا، اور یہ تیسرا فتنہ جب سر اٹھائے گا تو خون ریزی کے ساتھ، لوٹ مار اور غارت گری کے ساتھ عصمتوں کو کثرت کے ساتھ پامال کیا جائے گا. اور پھر مولا نے فرمایا پھر زمانہ گزرے گا اور چوتھا فتنہ سر اٹھائے گا، اور یہ فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ اس فتنے کے اثرات سے اگر تم بچنے کے لیے کسی جانور کے بل میں بھی گھس جاؤ گے تو تم اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکو گے. ایک بالکل معمولی سا اشارہ، واقعاً اس وقت دنیا میں اگر ہم اس اسٹیج کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن ذرا سا کچھ ہوتا تو اس کا اثر مشرق میں بھی ہوتا ہے، اس کا اثر مغرب میں بھی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ذرا سی کوئی پریشانی تو اس کا اثر، اس پریشانی کا اثر امریکہ میں بیٹھے ہوئے مومن پر بھی ہوتا ہے، مسقط میں بیٹھے ہوئے مومن پر بھی ہوتا ہے، انڈیا اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے مومن پر بھی ہوتا ہے. تو مولا یہی فرما رہے ہیں کہ وہ چوتھا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ تم اگر اپنے آپ کو جانور کے بلوں میں بھی گھسا لو گے اس کے باوجود بھی تم اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ. دیکھیے مولا کا ایک جملہ تو وہ ہے کہ کثرت کے ساتھ الگ کیا جائے گا کھوٹے کو کھرے سے، ایک جملہ یہ بھی ملتا. تین مرتبہ مولا نے فرمایا، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں دھنکنا، کہ تمہیں دھنکا جائے گا، پھر دھنکا جائے گا، پھر دھنکا جائے گا، یہاں تک کہ خالص نہ خالص سے الگ ہو جائے. اور اس کی مثال مولا نے دی کہ اس کے بعد جو بچے گی تعداد ایمان کی وہ اتنی ہوگی. اب سنیے گا مولا کیا فرماتے ہیں، کہ جیسے کوئی آدمی ایک زراعت کے گٹھے کو اپنے کاندھے پر لاد کر اور ایک مرتبہ ایک کمرے کو اس زراعت کے گٹھے سے بھر دے اور اس کے بعد وہ کمرہ بھرا رہے اور اس کمرے کو بند کر دے، ایک مہینے دو مہینے کے بعد اب اگر اس کمرے کو کھول کر جو اچھی ڈالیاں، جو اچھی زراعت، اس کو جدا کرنا چاہے تو وہ جو کمرے میں بھری ہوئی تھی اب اگر خالص کو ناخالص سے یا خراب کو اور فاسد کو جدا کرنے کی کوشش کرے گا تو جو اچھی ڈالیاں ہیں وہ ایک تھیلے کے اندر اس کے پاس جمع ہو جائیں گی، اس سے بڑی تعداد نہیں ہوگی۔ امام فرماتے ہیں کہ جب فتنے چاروں طرف پھیلیں گے اور ایمان اور ایمان نما چیزوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، الگ الگ ہو جائیں گے، تو جو خالص ایمان والے ہیں ان کی تعداد اتنی رہ جائے گی۔ آپ کو یاد، اگرچہ یہ میں کم پڑھتا ہوں لیکن جو حالات ہمارے سامنے اس کے اعتبار سے، ظہور امام کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی کہ اتنی پریشانی آئیں گی، اتنی مصیبتیں آئیں گی کہ باقاعدہ مومن امام کے ظہور کو جھٹلانا شروع کر دے گا کہ جو کچھ کہا گیا ہے معاذ اللہ غلط ہے، کوئی امام نہیں آنے والا، کسی امام کو اب نہیں آنا، اس لیے کہ میرا پورا گھر جل گیا، اس لیے کہ میرے بچے میرے سامنے ذبح کر دیے گئے، اس لیے کہ میرے ساتھ یہ حشر کیا گیا۔ ایک عمومی کیفیت جو روایات میں ملتی ہے وہ بھی سن لیجیے۔ امام فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آنے والا، کہ عمومی کیفیت بیان کر رہا ہوں، یعنی یہ کوئی ایک علاقے سے لمیٹڈ بات نہیں ہے کہ اس علاقے کے مومنین کے ساتھ ایسا ہے اس علاقے کے، نہیں، ایک عمومی مومنین کی جو کیفیت ہوگی دنیا میں، کسی بھی لیول پر ہو، امیر ہو غریب، گرین کارڈ ہولڈر یا گرین کارڈ ہولڈر نہ ہو، ایک عمومی کیفیت۔ امام فرماتے ہیں کہ جو پست ترین کنیز اس کے ساتھ جو ذلت آمیز رویہ رکھا جاتا ہے، ایسا رویہ تم لوگوں کے ساتھ عام ہو جائے گا۔ اب مجھے صرف باتیں بیان کرنا ہے آج کی حد تک، تفاصیل انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں آئیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آخری زمانے کے فتنے اتنے شدید کہ حتیٰ مولا آج کی جتنی گفتگو ہے تقریباً 90% جو روایات اس کے اندر آ رہی ہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے آ رہی ہیں۔ امام فرماتے ہیں درود پڑھ دے محمد والے محمد، امام فرماتے ہیں کہ یہ فتنے اتنے شدید ہوں گے، اتنے شدید کہ راہ حق پر اب وہ نوجوان کے جو پاکستان میں یا ہندوستان میں علم اٹھانے کا شرف حاصل کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو علم اٹھایا جاتا ہے تو ساتھ میں کچھ ڈوریاں بھی باندھی جاتی ہیں تاکہ وہ پھریرا بھی کھلا رہے اور علم جو ہے اپنے مقام پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ تو ایک انداز ہوتا ہے، دو تین جو ڈوریاں ہیں وہ آگے پیچھے باندھی جاتی ہیں تاکہ سہارا دیا جائے، علم جو ہے وہ دائیں اور بائیں جانب نہ جھکے۔ اب سنیے امام کیا فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں آخری زمانے کے فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ اگر کسی کو 10 رسیاں باندھ کر بھی یہ کوشش کی جائے کہ وہ حق کے راستے پر رہے تب بھی یہ فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ اسے باطل کی جانب لے جائیں گے۔ اب ان دو تین باتوں کو بیان کرنے کے بعد، اگرچہ روایات بہت زیادہ ہیں لیکن ان روایتوں سے غمز نظر کرتے ہوئے صرف یہ بتانے کے لیے کہ آخری زمانے کے فتنوں کی شدت کتنی زیادہ ہے، اس کا تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، روایات آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ اچھا، فتنے، خود لفظ فتنہ، ایک اس کا جنرل معنی یہ ہے کہ امتحان، ابتلا، آزمائش، لیکن ایسا امتحان اور ابتلا جس میں تھوڑی بہت تلخی بھی ہو اسے کہا جاتا ہے فتنہ۔ اور اس کے علاوہ تقریباً 14 معنی فتنے کے قرآن کے اندر موجود، حق کی راہ کو روکنا اسے بھی فتنہ کہا جاتا ہے، کفر اور نفاق اسے بھی فتنہ کہا جاتا ہے، گناہوں کے اندر اتر جانا اسے بھی فتنہ کہا جاتا ہے، منافقت اسے بھی فتنہ کہا جاتا ہے، حق کی راہ کا تشخیص نہ دے پانا اسے بھی فتنہ کہا جاتا ہے، حق کی راہوں کو بند کر دینا اسے بھی فتنہ کہا جاتا ہے، مومنین اور مسلمانوں اور انسانوں کے درمیان شدید اختلافات اسے بھی فتنہ کہا جاتا ہے، قتل اور کشتار اسے بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے مسائل، سارے معنی تقریباً 13-14 معنی قرآن کے اندر بنتے ہیں فتنوں کے، لیکن اہم معنی جو لغت کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی قرینہ نہ ہو، تو فتنے کا مطلب ہوتا ہے ابتلاء، آزمائش، تھوڑی مصیبت، تھوڑی پریشانی، تھوڑی تلخی کے ساتھ۔ تو اب ایک بات میں آپ کے سامنے اور بیان کر دوں، اور وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ان باتوں کو سننے کے بعد مومن گھبرا جائے، یقیناً گھبرانا چاہیے، یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ گھبرائے انسان، تھوڑا سا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی گھبراہٹ ضروری، جب انسان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ واقعاً اب کچھ ہونے والا، واقعاً مثلاً ڈینگی کا مرض پھیل چکا، واقعاً مثلاً یہ ایڈز جو ہے وہ پھیل رہی، تو پھر وہ حرکت کرے گا، پھر وہ آگے بڑھے گا اور ویکسینیشن کرے گا اور اینٹی وائرل جتنی بھی کوششیں ہیں ان کو سر انجام دے گا، لیکن اسے پرواہ ہی نہ ہو، اسے فکر ہی نہ ہو، اسے ڈر ہی نہ ہو، تو پھر تو تھوڑا بہت ڈر ہونا چاہیے اور آنا چاہیے۔ لہذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈریے، اور ابھی تو وہ روایتیں میں نے پڑھی ہی نہیں ہیں کہ جن کو سننے کے بعد شاید بہت سے ناامید بھی ہو جائیں، لہذا میں نے وہ روایتیں پڑھی نہیں۔ اب جلدی سے میں وہ روایت، دو تین روایت، ایک دو روایت پڑھنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ انسان خوف زدہ ہو جائے۔ ایک خوشخبری بھی، اور خوشخبری یہ کہ رسول خدا کی یہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں، دیکھو آخری زمانے کے فتنوں سے بہت گھبرانا مت، اس لیے کہ ان فتنوں کے ذریعے سے اکثر تمہارے دشمنوں کو ہلاک کیا جائے گا۔ ایک جملہ آتا ہے، سفیانی کے اعتبار سے بہت ساری باتیں آتی ہیں، بہت ساری کرائسس کے اعتبار سے اس قسم کی باتیں آتی ہیں، تو ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف جو ان فتنوں کو بیئر کر کے آگے بڑھ گئے، تو رسول خدا یہ فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ شگفت آور ترین وہ مومن ہے، تعجب انگیز ترین وہ مومن ہے کہ جس کا تعلق آخری زمانے سے، یعنی آپ کی بات ہو رہی، کہ جس نے اپنے نبی کو کبھی نہیں دیکھا، جس کا امام اس کی نظروں سے غائب ہے، لیکن وہ سیاہ اور سفید کو دیکھ کر اپنے ایمان پر قائم، یعنی ہم نے جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ سنا ہے، دیکھا تو ہم نے کچھ بھی نہیں، ہم نے کتابوں میں دیکھا، سیاہ و سفید کو دیکھ کر اپنے ایمان پر باقی رہنے والا آخری زمانے کا مومن، رسول خدا فرماتے ہیں شگفت آگے، شگفت انگیز ہے یہ شخص، یہ مومن، ایک جانب، اور دوسری جانب یہی میرا مولا کہ جس وقت نہروان کی جنگ ختم ہو گئی اور مولا کائنات کشتوں کے درمیان چل رہے ہیں، ساتھ میں کچھ اصحاب بھی، مولا نے ایک جملہ ادا کیا اور فرمایا کہ یقیناً اس وقت اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا، اس اللہ کی قسم جس نے انسان کو خلق کیا، اس وقت ہمارے ساتھ وہ مومنین بھی ہیں کہ جن کے والدین کو بھی ابھی خدا نے خلق نہیں کیا۔ گھبرا کے اصحاب نے پوچھا، مولا آپ فرما رہے ہیں ان کے آبا و اجداد اور والدین کو بھی ابھی خدا نے خلق نہیں کیا، جب ان کو خلق نہیں کیا تو وہ کیسے ہمارے ساتھ؟ فرمایا آخری زمانے کا مومن، کہ جو ہمارے ان اہداف میں ہمارے ساتھ حقیقت میں شریک ہے اور ہمارا مطیع اور ہماری اطاعت کرنے والا۔ یاد رکھو، ہر ہر راہ حق پر علی کا جو قدم اٹھے گا وہ آخری زمانے کا مومن، اگر انہی اہداف میں شریک ہو، اگر اسی طریقے سے اطاعت کرنے والا ہو جو اطاعت کرنے کا حق ہے، تو وہ ابھی حقیقتاً ہمارے ساتھ اس جنگ میں موجود تھا۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ تو آخری زمانے کا مومن، اس کا اسٹیٹس بہت 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 بلند، اس کی بھی بہت ساری روایات ہیں کہ جن کو میں نے بیان نہیں کیا، صرف اشارہ کر دیا، کہیں پر مولا سلام کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کہیں پر رسول خدا سلام بھیجتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس قسم کی بہت ساری روایات۔ تو اب ان باتوں کو دیکھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا کہ جو فتنے ہماری جانب آ رہے ہیں مختلف انداز میں، اور جو آنے والے ہیں، ان فتنوں سے وہ جو آیت او انفسکم و اہلیکم نارن وقودہا الناس والحجارہ، اس پر ایک مومن کیسے عمل کرے؟ کیا ہمت ہار کے بیٹھ جائے؟ نہیں۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بالکل کلیئر کر دوں، یہ جو علامات کے اندر ظلم کی بات ہوتی، ظلم ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی، جھوٹ ہوگا، دھوکہ دہی ہوگی، منافقت ہوگی، بے راہ روی ہوگی، اور بہت ساری بے تحاشا چیزیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا تعلق صرف آخری زمانے سے، نہیں، اسلام کے شروع میں بھی ظلم تھا، اسلام سے پہلے بھی ظلم تھا، اسلام سے پہلے بھی برائیاں تھیں، اسلام کے بعد بھی برائیاں رہیں، گناہ بھی رہے ظلم بھی رہے تو کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی ہے. ایک بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آخری زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پہلے زمانے میں نہیں ہوا. نہیں، ظلم بھی ہوا ہے، قتل بھی ہوا ہے، خون بھی بہا ہے، گھر بھی جلائے گئے ہیں، دھوکہ بھی دیا گیا ہے، جھوٹ بھی بولا گیا ہے، غیبت بھی کی گئی ہے، بے راہ روی بھی ہوئی ہے، شراب بھی پی گئی ہے، اور نہ معلوم کون کون سے گناہ کے جن کو کہنا بھی آسان نہیں ہے. وہ سب گناہ ہوئے ہیں، وہ سب گناہ ہوئے ہیں. فرق کیا ہے آخری زمانے کے ان گناہوں کو جو فتنوں کے اعتبار سے بیان کیا گیا اور آخری زمانے سے پہلے والے زمانے کے انہی گناہوں؟ فرق یہ جو تھوڑی بہت علماء کی گفتگو سے بات سمجھ میں آتی وہ یہ کہ دیکھیے، آج سے اگر آپ 200 سال پیچھے جائیں، 200 ایئرس لگ بھگ، تو ایک تبدیلی ہمیں انسانیت میں دکھائی دیتی، بنی نوع بشر میں ایک تحول، ایک دھماکہ ہوتا، اور جس کے بعد حالات بہت تیزی سے بدلتے ہیں. اور وہ کیا؟ تقریباً 200 سال پہلے، اگر میرا ذہن صحیح کام کر رہا ہے، تو ایک صنعتی انقلاب آیا تھا جسے کہا جاتا ہے انڈسٹریل ریولوشن. صنعت میں ایک انقلاب آیا تھا، اور اس صنعتی انقلاب کے بعد 200 سال پہلے وہ صنعتی انقلاب آیا ہے، وہ انڈسٹریل ریولوشن آیا، اور پھر اس کے بعد جو تیزی آئی اس ریولوشن کے ذریعے سے، جہاں پر سائنس نے ترقی کی، جہاں پر بہرحال ظاہری اعتبار سے انسانیت کی خدمت بھی ہوئی، سہولت کے راستے بھی ملے، لیکن بہت تیزی کے ساتھ جو چیز آئی وہ مادیت گھر آئی. بہت تیزی کے ساتھ اس انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے پیسے کو جمع کرنے کا شوق عمومی اعتبار سے، مادہ پرستی کا شوق عمومی اعتبار سے، اور جہاں پر مادہ پرستی، شہوت پرستی، مولا نے رسول سے یہ حدیث بھی نقل کی اور فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا سب سے زیادہ خوف جو تمہارے بارے میں ہے مجھے اسی پر ہے، ایک تو ان فتنوں سے ہے کہ جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں، اور ایک تمہاری کثرت کے ساتھ اپنے شکم اور اپنی فرج کی شہوتوں کی اطاعت کرنا. اور یہ جو صنعتی انقلاب آیا، دیکھیے گناہ اس سے پہلے بھی تھا، ظلم اس سے پہلے بھی تھا، لیکن اس صنعتی انقلاب کے بعد جو ایک بوسٹ ملا ترقی کا، جس کے ذریعے سے مادہ پرستی، جس کے ذریعے سے کیپیٹلزم، جس کے ذریعے سے تجمل گرائی، جس کے ذریعے سے لگژریس لائف، تو جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، جہاں پر نورانیت نہیں ہوتی، علم جہاں پر خادم ہوتا ہے آقا نہیں ہوتا. یہی فرق ہے اس علم میں جو امام کے بعد آئے گا اور اس علم میں جو اس وقت ہے. اس وقت کا علم وہ ہے جو حکومتوں کا غلام ہے، اور امام یعنی علم غلام ہے، استعمار حاکم، اور امام زمانہ کے ظہور کے بعد علم حاکم ہوگا، لوگ غلام ہوں گے اس علم کے، لہذا وہ علم انسانیت کی خدمت کرے گا. تو اب یہ جو علم ہمارے سامنے آیا، یہ جو ترقی ہمارے سامنے آئی، جس کا بیس مادہ پرستی، ایک ہمارے دوست پاکستان کے تقریباً روحان سے ہو کے کہتے ہیں کہ مولانا یقین مانیے اس وقت جو اکنامک کی بکس پڑھائی جاتی ہیں، بدماشی کے ماڈرن انداز اگر اسے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. ایک کمپنی دوسری کمپنی کو کس طریقے سے گرا دے، ایک کمپنی اپنے پروڈکٹ کی نشو نما کے لیے کیا کیا دھوکوں کو اختیار کرے، اڈاپٹ کرے، بہترین مینجمنٹ اور بہترین پلاننگ مولانا اس کو کہا جا رہا، باقاعدہ انہوں نے ریفرنس دیا. تو مادیت گرائی جب آگے بڑھی، جب مادیت ہو، جب شہوت پرستی ہو، اور جب اس قسم کی ترقی ہو، تو پھر اس کے بہت سارے چمٹے ہوئے مفاسد ہوتے ہیں جو معاشرے میں بری طریقے سے پھیل جاتے ہیں. پھر چاہے کمپیوٹر آئے، پھر چاہے سیٹلائٹ کا کوئی مسئلہ ہو، پھر چاہے میڈیکل کی کوئی ترقی ہو، یہ سب کی سب چیزیں بدماشیوں میں لگ جاتی ہیں، انحرافات میں لگ جاتی ہیں، اور گناہوں کے اندر معاشرے کو آلودہ کر دیتی ہیں. تو اب 200 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں، یعنی 200 سال پہلے، اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں ظلم اور استبداد کی جو حالت اور جو تیزی اور جو تحول گزشتہ 200 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں. اتنی تیزی کے ساتھ نہ ظلم آگے بڑھا، نہ قتل و کشتار ہوا، اور نہ ہی وہ آئنسٹائن کا کہنا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری جو تھیوری انرجی از اکول ٹو ایم جی اسکوائر، اور دوسری تھیوریز کے ذریعے سے یہ جو نیوکلیئر بم بنایا جا رہا، اس کا اتنا شدید نقصان ہوگا تو میں اپنے آپ کو مار دیتا اور یہ تھیوری دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتا. تو جتنا قتل و غارت گری اب اس انڈسٹریل ریولوشن کے بعد, اور یہ وہ ایرا یعنی یہ 200 سال اور اب کا زمانہ, اس کو تقریباً آخری زمانہ کہا جا سکتا. تو اس اعتبار سے یہ بات میں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ آخری زمانے میں جو کچھ ہو رہا اس میں اور گزشتہ زمانوں میں فرق نہیں, فرق انداز میں ہے, فرق تیزی میں ہے, فرق عمومیت میں. جتنی تیزی کے ساتھ اب گناہ عموم ہو گئے, عام ہو گئے, یعنی یہ بھی روایات کا حصہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ جب میری سنتوں کو بچانے کی کوشش کی جائے گی, جب میری شریعت کو بچانے کی کوشش کی جائے گی تو پورا معاشرہ ان کا دشمن ہو جائے گا کہ یہ کیا ہمیں سکھانے جا رہے ہیں. یہ رسول نے فرمایا آخری زمانے کے اندر اتنا کھلم کھلا گناہ ہوگا. اور پھر وہ والی روایت کہ صبح کو اٹھے گا مومن تو مومن ہوگا, شام کو بازار سے واپس گھر میں آئے گا تو کافر ہوگا, منافق ہوگا, ایمان آئے گا اور ایمان جائے گا. تو بہرحال کیا چیز کہ جس کو ایڈاپٹ کرنے کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی اولاد کو آخری زمانے کے ان فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ آنے والی تقریر میں ہی آئے گا. تو مولا کائنات نے آنے والے حالات کو بیان کیا, لیکن آقا حسین نے آنے والے حالات میں سے بعض کو بیان کیا, بعض کو بیان نہیں کیا. ایک تو وہ روایت کہ مولا نے اپنے اصحاب کو لیا, اے زہیر تم یہاں تڑپ کے گرو گے, اے مسلم ابن اوسجا تم یہاں تڑپ کے گرو گے. مختلف اصحاب کو ان کے مقام قتل بیان کر رہے ہیں, اور پھر وہ مقام بھی کہ جہاں پر صحابی مولا نے پوچھا تھا فرزند رسول یہ کیسی جگہ, تو پھر اس موقع پر مولا نے یہ جواب دیا تھا کہ نشیب وہ جگہ ہے کہ جہاں پر تیرا آقا گرے گا. اور پھر اس نے ایک اور سوال بھی کیا تھا کہ مولا میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ ابھی زمین کسی نے صاف کی, تو وہ جواب میرے مولا مومنین کو رولا دینے کے لیے برابر کہ کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ زہرا. تو یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو مولا نے بیان کر دی. اور بہت ساری باتیں مولا نے بیان نہیں کی, اور وہ کون سا موقع جس وقت مولا کی سواری جا رہی, مولا کا لشکر جا رہا, حور جو ابھی یزید کے لشکر کا سپہ سالار راستہ روکتا آگے بڑھنے کی اجازت نہیں, یا واپس جائیے یا یہیں پر رک جائیے. اور اس موقع پر جس وقت حر نے مولا کی سواری کو روکا تھا تو آپ سنتے ہیں کہ خود حر یہ کہتا کہ مجھے بیبیوں کے سواری میں سے کسی بیبی کے رونے کی آواز آئی تھی. تو جناب زینب کو رلانے والا, جناب ام کلثوم کو رونانے والا سب سے پہلا یہ حر. اور اس وقت میرے مولا نے اس کو ایک جواب دیا تھا, اور اس جواب کے بعد اس نے بھی جواب دیا تھا کہ فرزند رسول اگر آپ کی والدہ فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں آپ کو جواب دے دیتا, لیکن کیا کروں آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا. مولا نے پھر یہ جملہ کہا کہ یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی, اے حر میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لشکر کے سپاہی شدت پیاس سے بے حال ہو رہے ہیں, نڈھال ہو رہے ہیں, یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی. اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو ہمارے پاس پانی موجود, اے عباس ذرا آگے بڑھو, اے اکبر ذرا آگے بڑھو, دیکھتے نہیں ان کا پیاس سے برا حال. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مولا نے کچھ چیزوں دیکھا ہے, محسوس کیا ہے, بیان نہیں کی. ایک تو شب عاشور وہ مقتل بیان کیا, بتا دیا کہ یہ ہونے والا, اور بعض چیزوں کو بیان نہیں کیا. ایک مرتبہ فرمایا اے عباس آگے بڑھو, اے علی اکبر آگے بڑھو, دیکھتے نہیں ان کی حالت کیا ہو رہی. جناب عباس آگے بڑھے مشکیزے ہاتھ میں, جناب علی اکبر آگے بڑھے مشکیزے ہاتھ میں, جناب قاسم, جناب مسلم ابن اوسجا اور دیگر اصحاب آگے بڑھ رہے ہیں, حسین کے لشکر والے یزید کے پیاسے سپاہیوں کو پانی پلا رہے ہیں. اور جب ان سپاہیوں نے جی بھر کے پانی پی لیا, آقا عباس واپس آ گئے,
ایک مرتبہ ایسا لگا آقا عباس کو کبھی آقا حسین مطمئن نہیں ہوئے. میرے غازی نے فرمایا اے سید و سردار میں نے سب کو پانی پلوا دیا. کہا کیسے کہتے ہو؟ ارے میں دیکھ رہا ہوں ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کی زبانیں پیاس سے باہر نکلی ہوئی ہیں. اے عباس مجھ سے حیوانوں اور جانوروں کی یہ سوکھی زبانیں دیکھی نہیں جا رہی، جلدی جاؤ اور ان کو جا کے پانی پلاؤ. اور اس موقع پر جناب عباس نے، جناب علی اکبر نے یزید کے لشکر کے گھوڑوں اور اونٹوں کو پانی پلایا. ایک جملہ میں کہہ دوں، مولا نے فرمایا اے عباس ان کی سوکھی زبان مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. مولا میں کہوں گا آج آپ سے ایک جانور کی سوکھی زبان دیکھی نہیں جا رہی، ارے کل ششما علی اصغر جب اپنی سوکھی زبان اپنے خشک ہونٹوں پر پھیرے گا، مولا مجھے نہیں پتا کہ آپ کس انداز میں صبر کریں گے. لیکن بس ایک جملہ کہوں گا، یہاں پر وہ بات ہے جو میں کہنا چاہتا تھا. یقیناً جس وقت علی اکبر پانی پلا رہے ہوں گے، آقا عباس پانی پلا رہے ہوں گے، تو حسین دیکھ رہے ہوں گے. اب اس کو پانی پلایا جا رہا ہے جو علی اصغر کو تیر مارے گا، اب اس کو پانی پلایا جا رہا ہے جو میرے علی اکبر کڑیل جوان کے کلیجے میں نیزے کی انی گھوپے گا، اب اس کو پانی پلایا جا رہا ہے کہ جو قاسم کے لاشے کو پامال کرے گا، ارے اب اس کو پانی پلایا جا رہا ہے جو میرے جسم پر پتھر مارے گا. لیکن حسین کی زبان خاموش ہے. حری اخلاق دیکھ کر ایک مرتبہ پلٹ کے حسین سے جا کے ملتا ہے، حسین میں خطا کار ہوں آقا، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. عزیزو فقط ایک جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس موقع پر حر خطا کو معاف کرواتا ہے، آقا کو سلام عرض کرتا ہے مقتل میں. اور علماء اور ذاکرین بیان کرتے ہیں جناب زینب کی جانب سے اونو محمد آ کے سلام مرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری اماں نے اے چچا اے ماموں آپ کو سلام کہا ہے، پوچھا یہ صاحبزادے کون ہے؟ جواب ملا زینب کے شہزادے، بس سر پیٹ لیا، ارے آل محمد پہ یہ وقت آ گیا مجھ جیسے کو پردہ دار بی بیاں سلام کہے. بس ایک مرتبہ حسین کے ساتھ چلے، خیمے کی اوٹ میں کھڑے ہیں، ایک عجیب جملہ، بی بی بڑی خطا ہو گئی، اس مجرم کو معاف کر دیجئے. علماء بیان کرتے ہیں زینب کی آواز آئی تو فقط ایک آواز آئی، بھیا حور ہمیں افسوس ہے تو ایک بات کا، کل جب دشمن بن کے آئے تھے ارے تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا، لیکن آج بھائی بن کے آیا ہے، خدا کی قسم علی اگر علی اصغر کا پانی بھی موجود ہوتا تو اے حور تجھے پانی. الا ولعنت اللہ على قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ایا منقلب ينقلبون. خداوندہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا انت صلی علی محمد و آلہ. خداوندہ بحق محمد و آل محمد جن مرحوم کے اس اعلی ثواب کے لیے آج کی مجلس منعقد کی گئی، پروردگارہ ان تمام مرحومین کو محمد و آل محمد کے جوار میں جگہ عطا فرما، ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما. خدا بندہ شب جمعہ ہے، جو مومنین پریشان حال ہیں، جو مومنات پریشان حال ہیں، خدا بندہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. مومنین جو یہاں پر موجود ہیں، مومنات جو یہاں پر موجود ہیں، ان کی جو حاجات ہیں پروردگارہ بحق مصائب امام حسین ان کی تمام حاجات کو برلا. خداوندہ جو مومنین بیمار ہیں، خصوصاً مترا کے ہمارے جاوید بھائی، ان کی والدہ شدید علیل ہیں، انہوں نے گزارش کی ہے کہ ان کی شفاعت کے لیے آپ دعا کیجئے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اس سے پہلے بھی مریضوں کی شفا یابی کے لیے درخواست کی گئی تھی ان کو ذہن میں رکھیے گا. اور ہماری ایک خالہ ہیں کہ جن کا کل ہی کینسر کا آپریشن ہونے والا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ان کو بھی دعا میں شامل کیجئے گا کہ خداوندہ بحق بیمار کربلا ان تمام بیمار مومن و مومنات کو جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما. خداوندہ ظہور امام زمانہ میں
تعجیل فرما اور ہمیں اس طرح سے تہذیب نفس کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا نام امام زمانہ کے انصار و اصحاب میں شامل ہو. اور آخر میں آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جن مرحومین کے لیے آج کی مجلس کو منعقد کیا گیا تھا, خصوصاً اس میں مرحوم سید ضیاء الحسن ولد مولانا سید ابن حسن کہ جن کا تعلق انڈیا سے ہے, ان کو شامل کر لیجئے گا, اور مرحومہ شیرین بائی پیار علی, نور زہرا محمد علی ویر جی, اور حالیہ واقعات میں کوئٹہ میں شہید ہونے والے جو زوار تھے, جو ہزارہ کے مومنین تھے, ان کو بھی شامل کر لیجئے گا. اور فاتحہ پڑھنے سے پہلے ایک اور مومنہ ہیں ممتاز بیگم کہ جو آئی سی یو میں ہیں, ان کو بھی ان کے لیے دعا فرما لیجئے کہ خداوند عالم اس مومنہ کو بھی بحق بیمار کربلا جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. سورہ فاتحہ کی تلاوت عنایت فرما دیجیے. بسم اللہ الحمد للہ اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين انعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات, تابع اللهم بيننا وبينهم الخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير.